الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على مرسلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يرد الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. متوازات استعمال جو قرآن میں سورۃ النساء کی 11 رکوع مکمل کر چکے ہیں، باب نفوس سے اور آیت نمبر 88 سے آغاز کر رہے ہیں. سورۃ النساء کا تیسرا حصہ جو آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ چل رہا ہے. اور تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے جا رہے ہیں کہ اس حصے میں منافقین کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ منافقین کے جو کلمہ کو مسلمان تھے لیکن جب دین کے تقاضے ان کے سامنے واضح ہوئے تو انہوں نے پشپائی اختیار کی اور نفاق کے درجے کو چڑھتے چلے گئے. ان کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان اس حصے میں ہم سمجھ رہے ہیں. پہلی بڑی کمزوری کہ یہ منافقین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت تھی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت خالی تھی، بہت گرا گزرتی تھی. تفصیلات ہمارے سامنے ہیں. دوسری بڑی کمزوری کہ اللہ کی راہ میں باطل نظام سے چل کرنا اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر، یہ منافقین پر بہت بھاری تھا. اقتال کی صدی ملا، اس کا بھی بیان ہمارے سامنے آیا اور جو روش تھی منافقین کی وہ ہم نے سمجھی. اب تیسری بڑی کمزوری کا بیان ہے کہ جو ان پر بھارت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے راہ میں ہجرت اختیار کرنا. یہ بھی منافقین پر بہت بھاری تھی. اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہجرت کے حوالے سے جب بنیادی باتیں ہیں کہ جو سمجھ لینی چاہیے، ہجرت کا جو یہ لفظ ہے یہ دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کیا گیا کہ افضل ہجرت کیا ہے، اور افضل اور اعلیٰ ہجرت کا جو فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. تو افضل ہجرت جب پوچھی گئی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ انتہ جورا نہ کرے گا، ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کرو، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. یہ ہے افضل ہجرت. اور اعلیٰ ہجرت کیا ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں اس رکوع میں آ رہا ہے، جو بہت بھاری تھی منافقین پر، تو وہ ہے کہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور نظام باطل سے پنجہ آزمائی کے دوران جب ایسا موقع آئے کہ ایک خطے میں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے یا مشکل کر دیا جائے وفاق کی طرف سے، تو پھر ایسے علاقے میں ہجرت کی جائے کہ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے، اللہ کا بندہ بن کر جب وہ رہ سکے۔ بل یہ ہے کہ ایسے خطے میں ہجرت کر جانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعلیٰ ہجرت کرا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ دونوں ہجرتوں کی ضمن میں چند ملاقات ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن یہ جو اعلیٰ ہجرت ہے کہ جو منافقین پر بہت بھاری تھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو مکی دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابتدا میں ہی آپ کو ایک مشن دے دیا گیا، مقصد بعثت آپ کا ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا آزمانہ نظام اس کو غالب کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اور آپ کے ذریعے سے اب آپ کی جو بھی امتی ہیں، میں اور آپ، ہمارے قدموں کے قدموں پر بھی یہ ہماری حیثیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری فرض کے درجے میں ڈالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک اجتماعیت وہ بنائی تھی صحابہ کرام کی، اس بات گزارش ہوئی اور اس مقصد کے حصول کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی ہوئی۔ 13 سال مکی دور ہے کہ جس میں کفار مکہ نے ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا مسلمانوں سے، اور یہ تعظیم المسلمین کے چیپٹرز ہیں کہ جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں سیرت کے بیان میں، کہ کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ چھوڑے۔ ہمارا یہ ہے کہ پھر موقع یہ آیا کہ جب یہ سرزمین مکہ مشکل کرنے کے یہاں رہنا مسلمانوں کے لیے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اہل ایمان کو لے کر آپ ہجرت فرما جائیں مدینہ کی طرف۔ یہ مدینہ کی کھڑکی کیسے کھلی تھی مسلمانوں کے لیے، یہ ہم سب جانتے ہیں، سیرت کے مطالعے میں یہ بات آتی ہے کہ یثرب سے اقتدار جو ہے وہ کچھ ساتھی آئے اور انہوں نے پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بیعت تھی، بیعت غلہ کہلاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے تقاضہ نہیں کیا کہ ہمیں ایک ایسا قرآن سکھانے والا، سمجھانے والا دے دیجیے کہ جو یثرب، جو مدینہ کا پرانا نام ہے، وہاں ہمیں قرآن سکھا سکے، کیونکہ اہل ایمان۔ تو حضرت مصطفی کو میں رضی اللہ تعالیٰ، وہ پھر آپ نے ان کو بھیجا تھا، اور 1 سال کی محنت سے 75 اہل ایمان تھے کہ جو مسلمان ہو کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے، یثرب سے، اور انہوں نے پھر بیعت کی جس کو پہلے عقبہ ثانی کہا تھا۔ اور بعد یہ ہے کہ پھر یہ انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینے آئیں اور ہم آپ کا ہر طرح سے جو ہے اس پر بات کریں گے۔ بعد یہ ہے کہ یہ بڑی سعادت ملی مدینے والوں کو، یثرب والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا، کیونکہ اب چار کے دشمن مکہ کے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بات یہ ہے کہ جب نبی کی جان کے دشمن قوم ہو جائے تو پھر نبی ہجرت کرنا ہے، تو تمام اہل ایمان کو پھر یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ اب یہ وہ ہجرت ہے کہ جو بھی فرض ہے، فرض تھی، یعنی مکے سے مدینہ ہجرت کرنا، یہ اس کو فرض قرار دے دیا تھا اور مدار ایمان اس کو قرار دے دیا کہ جو ہجرت نہ کرے، جو بھی ہجرت کے قابل ہے اگر وہ ہجرت نہ کرے۔ والا یہ ہے کہ پھر وہ اہل ایمان میں سے نہیں، اور ان کے حوالے سے بڑا سب حقوق ہے کہ وہ ان آیات میں ان شاء اللہ ہم سمجھیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی مستضعفین ہیں، یعنی جو کمزور تھے، لاچار تھے، اور بعض سبب سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے یا نہیں کی تھی، تو ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، یعنی ان کے پاس ہم و سامان نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، تو ان کا تذکرہ تو آگے آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور یہ ہے کہ صرف انہیں اپنی جان اور مال کو لازم کرتے ہیں کہ ہجرت میں تو اپنا مال و منال، اپنے بنے بنائے سیٹ اپس کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کرنی ہوتی ہے، اور بالکل بے سب و سمانی کی حالت میں بات کرنا پڑتا ہے، اور بالکل نئی جگہ پر جا کر اور نئے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ سے سیٹ اپ جو ہے وہ لگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بات اس کو منار ایمان قرار دیا گیا کہ جو ہجرت نہیں کرتا وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہوگا، تو یہ فرض ہجرت تھی۔ اور بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور دارالکفر سے اب دارالاسلام میں لوگ آ گئے اور پورا مدینے میں اسلام آ گیا، اور پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، یہ دارالکفر ہے وہ دارالاسلام بن گیا، تو پھر یہ ہے کہ یہ ہجرت کی فرضیت کو جو ہے اللہ کے رسول نے ختم کرنا دیا. اور آپ نے بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح, کہ اب فتح کے بعد کوئی ہجرت میں ہو نہیں. لیکن اسی طرح بخاری کی روایت میں ایک ہجرت جو کہ تا قیامت کو جاری رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جو کہ افضل ہجرت کے ذیل میں ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ ہر وہ چیز کو ترک کر دینا کہ جو میرے رب کو ناپسند نہیں افضل ہجرت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کی روایت ہے کہ ہجرت جو ہے وہ جاری رہے گی جب تک کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے. اور یہ توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب تک کھلا ہے؟ تا قیامت کھلا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تا قیامت یہ والی ہجرت جو افضل ہجرت کو جاری رہے گی, یعنی ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو رب کو ناپسند ہے. اور یہ کلمہ جیسے ہی ایک بندہ پڑھتا ہے, اقرار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس کو مانتا ہے, حالانکہ یہ ہے کہ پھر یہ ہجرت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد یہ ہجرت ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو اس سے تقاضا آ جاتا ہے کہ ہم اب اس چیز کو ترک کرنا ہے جو رب کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہجرت جو افضل ہجرت ہے اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب کرنا. اور ہمارے لیے اس اعتبار سے اس وقت یہ کام ہے کہ جو بھی کرنے کا ان شاء اللہ یہ دونوں جو مفہوم ہیں ہجرت کے وہ ان شاء اللہ ہم اپنے مقام پر اس کو سمجھ لیں. ولن اس مقام پر اب کیونکہ وہ اعلیٰ ہجرت کا تذکرہ ہے کہ جو منافقین پر بہت بھاری تھی, اور مسلمان ان منافقین کے حوالے سے دو رائے ہوئے ہوئے, یعنی ایک گروہ تو وہ تھا مسلمانوں کا کہ جو ذرا یہ کہہ رہا تھا اور رائے رکھ رہا تھا کہ بھائی بادل مسلمان تو ہے, انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے, اگر ہجرت نہیں کر رہے تو کیا ہوا, مطلب یہ ہے کہ ان کا ہمیں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. تو ایک رائے یہ تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند کرنا ہے, اور دوسری رائے ہوئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی کہ بھائی یہ مسلمان کلمہ گو تو ہیں, یہ اقرار تو کر رہے ہیں لیکن اپنے عمل سے ثابت نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی ہجرت تھی مکے سے مدینہ یہ فرض تھی, یہ کرنا تھا جو بھی اس کے قابل ہے. تو وہ یہ کہ جو نہیں کر رہے تو پھر یہ کہ ان کا اسلام سے کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں رہتا, اور ان کے لیے بڑے سخت یہاں احکامات ہیں کہ جو آ رہے ہیں. تو اب ان شاء اللہ اس طبیعت کے بعد ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور منافقین جو تین گروہوں کے اعتبار سے وہ ہو رہے تھے تو ان کے حوالے سے بھی احکامات ہیں, ایمان کو اس میں دیے جائیں. فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین, بس اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, یعنی جھنجھوڑنے کا ذرا انداز ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان منافقین کے بارے میں دو رائے ہوئے ہو, دو گروہ میں تقسیم ہوئے ہو. یعنی وہ منافقین کے جو استطاعت رکھنے کے باوجود اب یہ فرض ہجرت ادا نہیں کر رہے, مکے کو نہیں چھوڑ رہے اور مدینہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پہنچ رہے, ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے, تو ان کے بارے میں یہ دو رائے کیوں ہوئے ہو؟ یعنی ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ذرا ہلکا معاملہ رکھنا چاہیے, آسانی والا معاملہ رکھنا چاہیے, اور ایک گروہ ہے کہ جو کہ مطلوب کام کر رہا ہے اور رائے رکھ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. تو یہ دو رائے کیوں ہو رہے ہو, دو گروہ کیوں ہو رہے ہو؟ وَاللَّهُ أَرَادَ قَسَمَهُمْ بِمَا قَسَمُوا, اور اللہ نے تو ان منافقین کو اوڑا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب. یعنی یہ ہے کہ یہ القصہ کا جو لفظ آیا ہے عربی میں رقصہ شیء, یہ سب کہتے ہیں کسی شے کو پلٹ دینا, یعنی اس کی جو اصل حالت ہے اس میں دوبارہ سے لوٹا دینا. تو یہاں پر منافقین کے لیے بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی کہ جہالت سے ان کو نکال کر لایا تھا اندھیرے سے روشنی کی طرف, ایمان کی روشنی ان کو نصیب ہوئی. پر یہ ہے کہ اپنی اب ان سازشوں کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی اس جہالت میں بھی دوبارہ اوندے ہو رہے اور لوٹ رہے ہیں اپنی جہالت کی طرف. تو فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندا کر دیا, ان کو پلٹا دیا. اتریدون ان تهدوا من اضل الله, اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اب ایک دم سے سوال ذہن میں آتا ہے, شیطان ڈالتا ہے کہ بھائی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ ہی نے گمراہ کر دیا تو بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے راستے کھولے ہیں. اما ہدیناہ السبیل انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کے راستے اور دونوں راستے کھول دیے, گمراہی کا بھی اور ہدایت کا بھی, اور یہ اب امتحان کھول دیا ہے. لینا مقصود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے, یہ شیطان کے راستے پر چل کر اللہ کی ناراضگی میں بھول لیتا. اب یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے, اور اسی اختیار کے پیش نظر اور عطا کیے جانے کے بعد میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ جو شروع ہو گیا. دوبارہ یہ ہے کہ یہاں فرما دیا گیا کہ جس کو اللہ گمراہ کرے کیا ہے مسلمانوں, تو اس کو ہدایت مجھے کراؤ گے؟ ممکن ہی نہیں. اور اللہ کسی کو جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا. اللہ کا ایک قانون ہے, اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان فرما دیا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. جب بندے خود ٹیڑھے اختیار کرتے ہیں, خود گمراہی کے راستے کو چنتے ہیں اور چلتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اسی گمراہی کے راستے پر چھوڑ دے, پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا دے. یہ نہیں کہ خود سے کوئی موڑ لگائے, نہیں, بلکہ بندہ خود جب کو گمراہی کما سکتا اور اس کے راستے اسی راستے پر چلنے کی ٹھان دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان کرتا. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت کروائے, اس گمراہی سے ہماری حفاظت کروائے, اور ہر قدم پر ہمیں ہدایت سے جو ہے اس کو تلاش کرتا ہے. فرمائے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جس کو اللہ گمراہ کر دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, تو اے مسلمانوں تم کو اس کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہوگی. کوئی ایسی شے نہیں ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس شخص کو ہدایت کر لیا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دے یا اللہ کی گمراہی کی مہر اس پر سخت ہو جائے. فرمایا وَقُلْ لَهُمْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرْتُمْ. اب کان کھلے جا رہے ہیں مسلمانوں کے کہ اے مسلمانوں, تمہارے اندر تو یہ خیالات سمجھ رہے ہیں کہ منافقین کے ساتھ جو ہجرت نہیں کر رہے اور ایمان کا ثبوت نہیں دے رہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کا رکھا جائے, حالانکہ یہ منافقین تو چاہتے ہیں کہ لو تکفرون, کہ تم بھی کفر کر بیٹھو, کما تکفرو, کہ جیسے کہ یہ کفر کر بیٹھو. اب یہاں سوچیے کہ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ یہ منافقین کون ہیں کہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے؟ یہ وہ منافقین ہیں کہ جو کلمہ گو مسلمان تھے. کیا آج وہ کلمہ گو مسلمان نہیں؟ الحمدللہ. یہ وجہ ہے کہ جب بھی یہ نفاق کا تذکرہ جب سے ہم نے شروع کیا تو یہ بات سب دوست سے ہم نے سمجھی اور تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ 1400 سال پہلے کے بس منافقین تھے, اسلام کا لبادہ اور کر آگے تھے, کہ ہمارا تذکرہ تو نہیں ہے, ہم تو پکے مسلمان ہیں. یہ بات ہم نے سمجھے کہ تکرار کے ساتھ کہ سب سے زیادہ جو خوش تھا نفاق کا, وہ محسوس کیا, وہ کس نے کیا تھا؟ وہ صحابہ کرام نے کیا تھا اپنے رضوان اللہ علیہم, کہ جو ایمان کے کس درجے پر تھے لیکن وہ بھی نفاق کا خشم محسوس کر رہے ہیں, اور یہ ایمان کی پونجی جس کے اندر ہوگی وہی نفاق کا خشم محسوس کرتا ہے, وہی ایمان کے لوٹ جانے کا خطرہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی پونجی ہو, جس کے پاس وہ ایمان کا خزانہ ہو. بات یہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کر بیٹھو, کہ جس طرح سے انہوں نے جو کفر کیا مراد کیا ہے, زبان سے تو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن یہاں کفر سے مراد ہے کفر عملی, کفر قولی نہیں, کفر عملی. یہ عمل سے ثابت نہیں کر رہے تھے, عمل سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ یہ کہ ان کے خلاف جڑے کھوکھلی کر رہے تھے, آسین کے سانپ بن کر بیٹھے تھے. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ مثال دی جاتی ہے کہ جب بلی کی دور کٹتی ہے تو چاہتی ہے کہ وہ ساری بلیوں کی دور کٹ جائے, کیونکہ 50 بلیوں میں جن کی دور ہیں ایک بلی کی دور نہ ہو تو نمایاں کون ہوگی؟ وہ ایک بلی کی جس کی دور نہیں ہوتی, تو وہ کیا چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دور کٹ جائے تاکہ بوٹی یکساں ہو جائے اور وہ ایکسپوز نہ ہو. تو یہ منافقین خود تو پیچھے رہ گئے ایمان میں عمل میں, اب یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان بھی جو وہ آگے نہ بڑھے اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ان کے حوصلے جو ہے وہ پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کر بیٹھو گے جیسے انہوں نے کفر کیا. فَتَقْسُمُونَ الصَّلَاةَ, اور یہ چاہتے ہیں کہ بس تم سب جنگ برابر ہو جاؤ, انہیں کے ساتھ کفر میں بالکل رج بس کرو. فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله, مسلمانوں کو اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بس ہرگز ان کو اپنا دوست اپنا ولی نہ بنانا, یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے ان کو اپنا دشمنا اپنا ولی اپنا دوست نہیں سمجھتے. وہی تبدیل ہو بس اگر یہ روحانی کرے. اب یہاں سے اب منافقین کے جو تین گروہ ہیں جن کا تذکرہ میں نے عرض کیا کہ یہاں آ رہا ہے وہ اب شروع ہو رہے ہیں. لیکن ایک منافقین تو وہ تھے کہ جو ہجرت نہیں کر رہے تھے باوجود استقلال کے, اور کفار سے مل کر مسلمانوں کی جڑیں قبول کر رہے تھے. ان کے لیے اب یہاں سب حکم آ رہا ہے کہ بھائی تمل نہ ہو اگر یہ روح تاری کرے پکڑو ہو تو بس انہیں پکڑو, ان کے لیے کھاد لگاؤ, وہ کلو ہو اور ان کو قتل کرو. ہری سو بدل تو ہو جہاں کہیں تو رکو ہو. یعنی اگر تم یہ محسوس کر رہے ہو دیکھ رہے ہو کہ یہ کفار کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جنگ میں شریک ہو رہے ہیں تو تم بھی ان کا پھر کوئی لحاظ نہ رکھو, جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو, ان کے گندے جوڑا دو. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, اور ہرگز ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بنا نہ اپنا کوئی مددگار. تو ایک بھی گروہ ہو گیا کہ جس نے منافقین کا کہ جن کے بارے میں یہ بڑا سخت حکم ہے کہ جو پہلے ایمان کو دے دیا. اب دوسرا گروہ ہے اور ایک ایکسیپشن ہے دوسرے گروہ کے حوالے سے, یعنی یہ وہ گروہ ہے منافقین کا کہ جو کسی ایسے قوم کے پاس جا کر مل گئے یا کسی ایسے خطے میں چلے گئے کہ وہ قوم کے جن کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. لہٰذا کہ دین اسلام کا بڑا حضور ہے کہ جس قوم کے ساتھ دین اسلام معاہدہ کر لے اور اسلامی ریاست معاہدہ کر لے تو پھر دین اسلام کا پیغام یہ ہے اپنے ماننے والوں سے پھر اس معاہدہ کے جو لوگ پاس رکھنا ہے جب تک کہ وہ قوم معاہدے کو پاس رکھنا. اور یہ ہے کہ یہ منافقین اگر اس قوم سے کوئی معاہدہ کر کے اور وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو پھر اب ان منافقین کے خلاف جنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ تمہاری اور اس قوم کے درمیان کیا ہے ایک کانٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے. تو فرمایا جاتا ہے کہ دوسری قسم ہے منافقین کی کہ ان لذینا یسلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق, ہاں سوائے ان منافقین کے جو اب جا ملے ہیں اور جا ٹھہرے ہیں اس قوم کے پاس کے جس کے اور تمہارے درمیان کیا ہے میثاق ہے معاہدہ, ان کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے. اور یہ ہے کہ اب یہ معاہدے کے تحت اب ان کی حفاظت جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے اس قوم کی ہے. اور جا اون حسن صدور ہوں یقاتلوا او یقاتلوا قوم, یا یہ ہے کہ وہ آئیں تمہارے پاس وہ منافقین جن کے دل اب تنگ ہو چکے ہیں کہ وہ تم سے لڑے کفار سے مل کر, یا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑے. لہٰذا یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اب جنگ سے جو ہے وہ بالکل آری ہو چکے ہیں, نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے مل کر مسلمانوں سے لڑیں, یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنی قوم سے ہم جنگ کریں. لہٰذا اب تو جنگ نہیں چاہتے, اب وہ جنگ سے تنگ آتے ہیں اور بالکل امن سے رہنا چاہتے ہیں. تو اب ان کو بھی جو ہے وہ امن دے رہا ہے دین اسلام, کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی تمہیں جنگ نہیں کرنا. اور مسلمانوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ لو شاء اللہ لسلطهم علیکم ولقاتلوکم, اور اگر اللہ چاہتا تو دوسری صورت بھی ہو سکتی کہ یہ جو آپ جنگ نہیں چاہتے ان کو اللہ تعالیٰ ہمارا جنگ دیتا جب تک, اور یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ مسلط ہو جاتے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے اور ان سے جنگ جو ہے وہ کرتے تمہارے لیے جو ہے وہ پریشانی ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ امن ڈال دیا اور ان کو جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کا معاملہ رکھو. پھر یہ کہ اگر تم سے یہ کنارہ کش ہو جائیں تم سے جنگ نہ کریں فلاں کے لوگوں تو پھر تم بھی ان سے ہر کس جب مت کرو. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, فرمایا کہ فلم یو آتے لوگوں, اور اگر یہ تم سے جنگ نہ کرے وہ الگ ولے کو مسلم, اور تمہاری طرف یہ سنا اللہ اور سلامتی کا پیغام ڈالے فما جعل اللہ لكم عليهم سبيلا, تو پھر اے مسلمانوں تم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی راہ نہیں رکھی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہو سکتے جو ہم سنا بھی چاہتے ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا اب تمہاری طرف سے بھی کوئی نام جو ہے وہ ایسے لوگوں کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو گروہ ہو گئے ہمارے سامنے منافقین کے, ایک گروہ کے جو ہجرت نہیں کر رہے تھے اور کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے تھے تو ان کے لیے تو سب حکم آ گیا کہ جہاں کہیں پاؤ لوگوں کا. دوسرا گروہ منافقین کا وہ کہ جو اس قوم کے ساتھ اب جا ملا کہ جن کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا تو لہٰذا کہا گیا کہ معاہدہ اس کا پاس رکھنا ہے اور ان کو امن دینا ہے, اور وہ منافقین کہ جو اب نہ اپنی قوم سے مل کر تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, امن سے رہنا چاہتے ہیں, تو ان کو امن سے رہنا چاہیے. اب تیسرا گروہ آخری گروہ یہاں پر آ رہا ہے, اور یہ وہ گروہ ہے کہ جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, نہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی عملی روش یہ ہے کہ جب بھی ان کو فتنے کی طرف ابھارا جائے مسلمانوں کے خلاف تو فوراً اس فتنے میں گھس جاتے ہیں, کفار کے غیر نقصان دے دیتے ہیں اور خوب غیر ان کا سازشیں کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی اب حکم ہوئی آ رہا ہے کہ جو پہلے گروہ کے حوالے سے تھا, فرمایا کہ سطح جی کیوں نہ آخری, اب اے مسلمانوں تم ایسے گروہ کو پاؤ گے دوسرے گروہ کو یوں ہی دور یہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایا ممو کو کہ وہ امن میں رہے تم سے, ویا ممو قومہ اور وہ اپنی قوم سے بھی جو امن ہے یعنی اپنی جان اور مال کا ہم آپ کو چاہتے ہیں دونوں طرف سے, کلما اردو ادھر فتنا, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف ان کو پکار لگائی جاتی ہے کہ آؤ ہم مل کر مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں کریں, اور کسی بھی ہاں تو یہ اس فتنے میں ہوتے ہو کے چلے جاتے ہیں اسی میں گھس جاتے ہیں. پہلے یہاں کے ضلعوں کو اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافقین کا گروہ اے مسلمانوں تم سے جنگ کے حوالے سے کنارہ کشی نہ کریں, ویورو علیکم السلام اور تمہارے طرف جو ہے یہ سلامتی اور امن کا پیغام نہ ڈالیں, ویقفو ایدیہم اور یہ کہ اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں, فخذوہم تو پھر ان کو تم پکڑو ان کے ایک ہاتھ لگاؤ, وقتلوہم اور ان کے خلاف جو ہے تم جنگ کرو قتال کرو, فیتقتلوہم جہاں کہیں تو ان کو پکڑو, واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا اور یہی وہ منافقین ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھلی سمجھ دے دی, کھلی حجت دے دی ہے کہ بلا تردد تم ان کی جانیں جو لے سکتے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف ہے وہ چل سکتے ہیں اور جو بھی کھڑے ہو کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک احتیاط سے محفوظ کرتا ہے, لیکن ہمارا یہ ہے کہ یہ تو وہ اعلیٰ ہجرت ہے کہ جن کے حوالے سے وہ فرض ہجرت کہ جو فتح مکہ سے پہلے جو بھی اہل ایمان ہیں ان پر یہ فرض کر دی گئی تھی اور جن سے جو ہے وہ کنارہ کا شروع ہوئے تھے بنا تھی. میرا اور آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے, دیکھیں یہاں جو کوفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو وہ افضل ہجرت ہے کہ جو ہمیں مسلسل کرتے رہتی ہے, اور یہ تو وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو میں اور آپ اپنا ہر موقع پر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا میرے اندر وہ ایمان ہے وہ افضل ہجرت میں اپنے اندر پاتا ہوں کہ نہیں پاتا. مثال کے طور پر میں اپنی معاشرت دیکھوں, معاشرت میں میرے ذات میں میرے گھر میں اگر بے حیائی ہے تو پھر یہ ہے کہ کیا میں کیا رب کو بے حیائی پسند ہے معاذ اللہ؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی سے روکنے والا ہے. لگا یہ ہے کہ اللہ کا تقاضا مجھ سے یہ ہے کہ اس بے حیائی سے میں ہجرت اختیار کروں, اس بے حیائی کو میں چھوڑوں اپنی ذات سے بھی اپنے گھر گھر کے اندر سے بھی, اور پھر پورے معاشرے میں جو بے حیائی کا سامان ہے اس معاشرے کو بھی پاک کرنے کی میں صحیح کروں اجتماعی سے جڑ کر. لہٰذا اگر یہ کام میں اپنے اندر نہیں پاتا تو پھر یہ ہجرت میرے اندر نہیں جو اللہ تعالیٰ کا مجھ سے اور آپ سے بتاتا ہے. میں معیشت میں اپنی دیکھوں کہ آیا میری معیشت سود سے پاک ہے کہ نہیں ہے, میں نے سود سے ہجرت کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے وہ سود کے جو اللہ اس کے رسول سے لانے چاہتا ہے. یعنی اتنا خبیث یہ عمل ہے سوددار کے جس کی خباثت شرط و مت کے ساتھ بیان ہوئی, اتنی زنا پر رہے وہ بھڑک وزن نہیں بڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا کہ سود پر رہے وہ بڑھتا. اللہ تعالیٰ اس سود کی لانت سے اپنی ذات کو بھی اور پورے معاشرے کو بھی پاک کرنے کی ہمیں بہت ہی نصیب کر پائے. تو بہرحال یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. اسی طرح ریاستی سطح پر یعنی ایک ہجرت یہ ہے کہ اس زمین پر نظام باطل سے جو ہے ہجرت اختیار کی جائے, اس کو ڈر سے اوپر لگا. اگر یہ صحیح اور جوہد ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو برحال یہ ہے کہ یہ افضل ہجرت کا بھی ہم حق کسی درجے ادا نہیں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتا اس کیفیت کو سمجھنے کی اور یہ افضل ہجرت اختیار کرنے کی توفیق نصیب کروائے. دوسری بات جو اس اعتبار سے کیونکہ وہ فرض ہجرت تو ختم ہو گئی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے وطن سے جاتا ہے صرف مال کمانے کے لیے کدھر؟ دارو کفر میں. اور دارو کفر میں کوئی بھی نان مسلم جو بھی علاقے ہیں ملک میں اس میں جاتا ہے اپنی مال کمانے کے لیے، معیشت کے لیے. اور یہ ہے کہ وہ دارو کفر کے جس میں ایمان پر رہنا مشکل ہو جائے، عبادات جو بھی مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ عبادات کرنا بندے کے لیے مشکل ہو جائے یا مشکل کر دیے جائیں، اور اپنے ایمان کا خطرہ جو ہے وہ اہل ایمان محسوس کریں، تو اب یہ لازم ہو جاتا ہے اس شخص پر کہ وہ اس دارالکفر سے ہجرت اختیار کرے اور ایسی کہیں جتنے میں جائے کہ جہاں وہ اپنی عبادات اور اپنے ایمان کو محفوظ ہو سکے. اور یہاں تو اس نے کیفیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو چلا ہوا، یعنی یہ ہے کہ بس کمائی کرنی ہے اور ٹکے کے لیے جو ہے وہ ہم جاتے ہیں اور ہم کی جوتیاں جھاڑ رہے ہوتے ہیں. پوری نوجوان نسل ہے جو باہر کے خواب سے وہ دیکھ رہی ہے، جس کو گرین کارڈ مل جائے تو اسے تو لگتا ہے کہ جنت کا پروانہ ہے کہ جو حاصل ہو گیا. تو بھائی یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ وہاں ایمان کے ساتھ مشکل اگر محسوس ہو آپ کے اندر، عبادات پر عمل پیدا ہونا مشکل ہو، تو فرض ہے، یہ لازم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑے. تو بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ہجرت کا جو وسیع تصور ہے فہم وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر اس چیز سے ہجرت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہمارے رب کو بھی ہونا پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا توفیق نصیب فرمائے. باپ خدا پانا الحمد للہ.